الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں تیسرے باب قانون سیاست کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں دینی فرائض زیر بحث تھے. میں اس باب کا مطالعہ شروع کرتے وقت یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکومت جزیرہ نما عرب میں قائم کی، یا اس سے پہلے فلسطین میں قائم ہوئی، اسی کو پیش نظر رکھ کر تورات میں بھی احکام دیے تھے اور قرآن مجید میں بھی. یعنی سیاست بحثیت سیاست زیر بحث نہیں ہے، بلکہ جب یہ موقع پیدا ہو گیا کہ خود اللہ تعالیٰ کے اہتمام میں اس کے رسول کے ذریعے سے زمین پر ایک حکومت قائم ہو جائے، تو یہ تقریب پیدا ہو گئی کہ اب اس حکومت کو کس طرح چلانا ہے. چنانچہ یہ سب کے سب احکام اسی کو سامنے رکھ کر دیے گئے ہیں. بعد کے زمانوں میں یہ ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. ان میں جو چیزیں متعین کر دی گئی ہیں ان کی مسلمان پیروی کریں گے، یہ ان کے لیے باعث سعادت ہوگا. لیکن ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ زمین پر حکومت الہیہ سے متعلق احکام ہے، اور حکومت الہیہ وہ حکومت ہوتی ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں جب اس کے رسول زمین پر موجود ہوں تو قائم کی جاتی ہے. اس میں جتنی چیزیں ہم نے اس سے پہلے دیکھیں وہ سب بھی اسی کو پیش نظر رکھ کر بیان فرمائی گئی ہیں. یہ دینی فرائض بھی اسی کے پس منظر میں ہیں. اس میں دو چیزیں واضح کر دی گئی تھیں. ایک یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکومت قائم کی تو اس میں نماز سے متعلق کیا ذمہ داری ڈالی گئی، اس پر پچھلی نشست میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. دوسری چیز زکوٰۃ ہے. یعنی یہ چونکہ چار چیزیں بیان کی گئی ہیں، آیت کو ایک بار پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے. سورہ حج کی آیت 41 ہے کہ الذین مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یعنی وہ نماز کا اہتمام کریں گے، وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، وہ معروف کی تلقین کریں گے، وہ برائی سے روکیں گے. یہ چار چیزیں ہیں جن کو دینی فرائض کی حیثیت حاصل ہے. تو دو کے بارے میں ہم پڑھ چکے، ان کی وضاحت بھی ہو چکی. اب تیسری چیز کو آپ ملا کے ایک کر لیجئے، اس لیے کہ بھلائی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا در حقیقت ایک ہی حقیقت کی جہتیں ہیں. تو اس لیے یہ ہے جس کو اب ہم سمجھیں گے یہ کیا چیز ہے. میں یہاں یہ واضح کر دوں کہ ہمارے ہاں جب بھی کبھی حکومت، اسلامی حکومت یا شریعت کی بالادستی یا شریعت کا نفاذ، اس طرح کی تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں سے متعلق حکومت کو کیا اختیارات حاصل ہیں. اور یہ چیز خاص طور پر اس وقت زیر بحث آتی ہے جب اسلام یا اسلامی شریعت کے احکام لوگوں سے متعلق کرنا. تو اس میں جس آیت کو ماخذ بنایا جاتا ہے یا جس کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے وہ یہی ہے. اور اسی کے تحت قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں اس کو باقاعدہ ایک ہدایت بنا کے بیان کر دیا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو نہی عن المنکر اور معروف کی تلقین کرنا، اس پوری بات کو قدم بقدم سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہی موجودہ زمانے میں جو حکومتیں قائم ہوئیں، مثال کے طور پر عرب میں، مثال کے طور پر ایران میں، اسی طرح افغانستان میں، جو غلطیاں ہوئیں ان کا باعث بھی اسی کو ٹھیک نہ سمجھنا ہے. چنانچہ اس کو ہر ہر پہلو سے میں کوشش کروں گا کہ واضح کر دوں. بلائی کی تلقین کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے میں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ حکومت کی طرف سے کچھ لوگ اس کام کے لیے باقاعدہ مقرر کیے جائیں. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے سورہ آل عمران میں، پھر اس کو ادا کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، یعنی یہ کیسے ادا کی جائے. تو اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیت 104 میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور چاہیے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ مقرر ہوں جو معروف کی دعوت دیں، بلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکتے رہیں. نیکی کی دعوت دیں، بلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکتے رہیں. تم یہ اہتمام کرو اور یاد رکھو کہ جو یہ کریں گے وہی فلاح پائیں گے. اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر ایک اچھی حکومت قائم کرنی ہے، اگر اخلاقی لحاظ سے بہتر قوم کی تربیت کرنی ہے، تو پھر یہ اہتمام کرنا ہوگا. میں یہ عرض کر چکا ہوں اور اس سے پہلے بھی کئی بار توجہ دلائی جا چکی ہے کہ دنیا میں جب بھی کبھی کوئی اجتماعی نظم قائم ہوتا ہے تو یہ کوئی نادر بات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وہ فطری طور پر اس کا اہتمام کرتا ہے. ایک نظم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے مطابق خاندان کی سطح پر قائم ہوا ہے. چنانچہ ہمیشہ یہ توقع کی جاتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، انہیں اچھی باتیں سکھائیں گے، انہیں معاشرے کا اچھا شہری بنائیں گے. اور چونکہ ایک لمبا عرصہ ان کو والدین کے اہتمام میں گزارنا ہوتا ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ والدین کے زیر دست ہو کر گزارنا ہوتا ہے، تو اس میں والدین کی ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے. جب بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی معاشرے میں خرابی پیدا ہو رہی ہے تو سب سے پہلے اسی ادارے یا اسی نظم کی طرف توجہ ہوتی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ مائیں اپنی ذمہ داری ادا کریں، اسی طریقے سے باپ اپنی ذمہ داری ادا کریں، خاندان کے بزرگ اپنی ذمہ داری ادا کریں. وہ اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو اس سے خرابی پیدا ہوگی، اور معاشرے کی یا آئندہ نسلوں کی اصلاح کا یہی سب سے بڑا اور بنیادی ذریعہ ہے. یہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہی جو اس آیت میں بیان ہوئی، یعنی بچوں کو جیسے جیسے وہ شعور کی عمر کو پہنچیں خیر کی طرف بلایا جائے، نیکی کی طرف بلایا جائے. نیکی کا شعور انسان کو دے کر پیدا کیا گیا ہے، اس کے لیے کسی خاص مذہبی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی. نیکی کی طرف بلائیں اور اس کے ساتھ بھلائی کی تلقین کریں. بھلائی کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہماری عمومی زندگی کے احکام دیتے ہوئے بھی یہی ہے، ریاست سے متعلق بات کرتے ہوئے بھی یہی ہے. وہ کیا ہے؟ معروف. معروف کے معاملے میں جو پہلی غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ دین کے احکام کو معروف سمجھ لیا گیا، یعنی جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عربی زبان کی روح سے یا قرآن کی تعبیر کے مطابق معروف نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں، اللہ کے احکام ہیں. چنانچہ دیکھیے کہ سورہ حج کی آیت میں بھی نماز اور زکوٰۃ جو دین کے احکام ہیں ان کو الگ بیان کیا ہے، اور معروف کی تلقین اور منکر سے روکنے کو الگ بیان کیا ہے. یہ بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. معروف کا مطلب ہے الذی عرف، یعنی وہ چیزیں جو پوری انسانیت کے نزدیک بھلائی کی ہیں، یعنی وہ کوئی خاص مذہبی احکام نہیں ہے. مذہبی احکام اس سے بلند تر اللہ کا حکم بنتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں جانی پہچانی، معروف کا مطلب یہی ہے کہ یہ جانی پہچانی چیزیں ہیں، نیکی ہے، خیر ہے، اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، سچ بولنا ہے، اسی طرح سے دیانت اختیار کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسانیت کی مشترک میراث ہے. یعنی انسان کا انسان کی حیثیت سے اگر تجزیہ و تحلیل کریں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ایک حادثہ اخلاقی لے کر آیا ہے، اور وہ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد ان اخلاقیات کا شعور بھی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے جو عالمگیر صداقت کی حیثیت رکھتی ہیں. تو کسی جگہ پر بھی اگر انسان کو آپ سچائی کی تلقین کریں گے، دیانت کی تلقین کریں گے، لوگوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنے کی تلقین کریں گے، اسی طرح جانوروں تک کے بارے میں اگر بھلائی کی بات کریں گے، تو اس کے لیے کوئی مذہبی حکم بیان کرنے کی اصلاً ضرورت ہی نہیں. یہ سب کے سب انسان کی فطرت میں الہام ہے، اس لیے اس کے لیے عربی زبان میں معروف کا لفظ اختیار کیا جاتا ہے. جانی پہچانی چیزیں، مانی ہوئی باتیں، وہ جو انسانیت کا سرمایہ ہے. اس کے مقابل میں لفظ منکر ہے، یعنی بالکل ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں. معروف ہے الذی عرف، یعنی جانی پہچانی، اور منکر کیا ہے؟ الذی انکرا، یعنی جس کو لوگوں نے ناپسند کیا، جس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ برائی ہے، جو انسانیت کے ہاں مانی ہوئی چیز ہے، چوری ہے، کسی کا مال اڑا لینے کے لیے غبن کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے، فریب دینا ہے، اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب منکرات ہیں. تو منکرات اور معروفات وہ در حقیقت اخلاقی اصولوں کی بنیاد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تلقین کی ہے تو یہ لفظ استعمال کر کے بتایا ہے کہ ان کی فہرست بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب کہا جائے گا کہ معروف کو اختیار کرو یا اس کی تلقین کرو، تو انسان جس طرح یہ جانتا ہے کہ اس کی ایک ناک ہے اور دو آنکھیں ہیں، اسی طرح جانتا ہے کہ اچھائی کی باتیں کیا ہیں، اور اسی طرح جانتا ہے کہ برائی کی چیزیں کیا ہیں. تو جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ خاندان کی سطح پر، اپنے اعزاء اقربا کی سطح پر، مسلمانوں کے عمومی تعلقات کی سطح پر، وہ دعوت میں زیر بحث ہے، اور حکومت کی سطح پر بھی لوگوں کو معروف کی تلقین کی جائے اور منکر سے روکا جائے، تو وہ اصل میں وہی بات کہتا ہے کہ جو دنیا کی ساری حکومتیں کر رہی ہیں. یعنی یہ جو پولیس کا محکمہ بنایا جاتا ہے، اگر آپ اس کی تاریخ کو پڑھیں تو یہ اصلاً اسی مقصد سے بنایا جاتا ہے. پولیس کا محکمہ دنیا کی ہر حکومت میں اور ہر نظم ریاست میں اصلاً اپنی حقیقت کے لحاظ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہے. یعنی اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو جو اخلاقی طور پر مانی ہوئی چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جائے، اور وہ چیزیں کہ جن کو اخلاقی لحاظ سے برا سمجھا جاتا ہے ان سے لوگوں کو روکا جائے. اور اس محکمے کی بھی، اس کے فرائض کی حد تک پہلی ذمہ داری ہاتھ میں عصا پکڑنا نہیں ہے، بلکہ وہی ہے کہ جہاں خلاف ورزی دیکھی جائے وہاں تلقین اور نصیحت کا طریقہ اختیار کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کے اہتمام میں جب حکومت قائم ہوئی، جس طرح کہ میں نے عرض کیا حکومت الہیہ، اور یہ بتا چکا ہوں کہ تاریخ میں ایک مرتبہ فلسطین میں اور دوسری مرتبہ جزیرہ نما عرب میں قائم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، اس میں یہ ضروری ہوتا ہے حکومت الہیہ میں کہ اللہ کا نبی یا رسول زمین پر موجود ہو. اس میں اللہ تعالیٰ خود حکومت کرتے ہیں، یعنی پیغمبر کی وساطت سے اللہ کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کو حکومت الہیہ کہا جاتا ہے. تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ دنیا کی تمام حکومتوں میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو معروف کی طرف بلایا جائے اور منکر سے روکا جائے، میں بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ اہتمام خاندان کی سطح پر بھی دنیا میں کیا جاتا ہے، یہ تعلیم کی سطح پر بھی، جب ہمارے بچے تعلیم گاہوں میں جاتے ہیں تو اساتذہ کی سطح پر بھی یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ صرف فنون نہیں سکھائیں گے، ہنر نہیں سکھائیں گے، زبانیں نہیں سکھائیں گے، ان کو اچھے شہری بنائیں گے، ان کو اچھے انسان بنائیں گے، اور ان کے اندر یہ چیز پیدا کریں گے. وہ چیز کیا ہے؟ خیر اور نیکی سے محبت، وہ چیزیں جو دنیا میں ہمیشہ بھلائی کی چیزیں مانی گئی ہیں، ان کو خود اختیار کرنا، دوسروں کو ان کی جانب توجہ دلانا، تلقین کرنا، اور وہ چیزیں جو ہمیشہ سے انسان بری سمجھتا ہے ان سے لوگوں کو روکنا. اس میں قوموں کے لحاظ سے، افراد کے لحاظ سے چند جگہوں پر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، وہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. اگر آپ ساری دنیا میں انسانوں کا تعامل دیکھیں تو فہرست بڑی حد تک مشترک ہے، اس میں کوئی بڑا امتیاز نہیں ہے. مسلمانوں کی حکومت جب قائم ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے اہتمام میں قائم ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، تو سورہ آل عمران کی اس آیت 104 میں یہ ہدایت کی گئی، یعنی یہ بتایا گیا کہ اب تمہارے اندر سے کچھ لوگوں کو مقرر ہونا چاہیے. مقرر ہونا چاہیے یعنی جس طریقے سے آپ جب حکومت قائم کرتے ہیں تو محکمے قائم کرتے ہیں، تو یہ کہا گیا کہ مقرر ہونا چاہیے. تو وہ کیا کریں؟ وہ یہ کام کریں، لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، وہ ان کو معروف کی تلقین کریں اور ان کو منکر سے روکیں. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے لیے کیا اہتمام ہوا؟ خلفائے راشدین نے کیا کیا؟ آہستہ آہستہ وہی چیز وجود میں آ گئی جس کے بارے میں میں نے یہ کہا ہے کہ گویا پولیس کا ایک محکمہ وجود میں آنا شروع ہو گیا. دنیا کی باقی حکومتوں میں بھی یہ اسی مقصد سے وجود میں آتا ہے، اور اصلاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کا محکمہ ہوتا ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. یعنی اس کو بلکہ اس کی صحیح روح سے قائم کرنا چاہیے تاکہ پولیس کا محکمہ جہاں بھی قائم ہو وہ اپنی اس روح کو سمجھے کہ وہ اصل میں کس مقصد کے لیے وجود پذیر کیا گیا. یہ تو اس کا وہ پہلو ہے کہ جس کا حکم قرآن مجید نے سورہ آل عمران کی اس آیت میں دیا ہے، اور چاہیے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ مقرر ہوں جو یہ کام کریں، مقرر کیے جائیں ریاست کی سطح پر، حکومت کی سطح پر یہ مقرر ہوں. ظاہر ہے کہ اس پس منظر میں کہا گیا ہے کہ اب مسلمانوں کا ایک اجتماعی نظم واقع ہو چکا ہے، وہ قائم ہے اور مدینہ میں ایک ریاست وجود پذیر ہو چکی ہے، اس کی سرحدیں آہستہ آہستہ وسیع ہو رہی ہیں. تو یہیں سے ہمارے ہاں لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ حکم لیا، اور اب جب اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا مذہبی لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے تو وہ اس کو ایک الگ چیز سمجھ کر یہ محکمہ قائم کرتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اب دین کے اوامر اور نواہی اس محکمے کے ذریعے سے لوگوں پر نافذ کیے جائیں گے. یہ پہلی غلطی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق نیکی اور بھلائی کی طرف بلانے اور معروف کی تلقین کرنے اور منکر سے روکنے سے ہے. جو چیزیں دینی احکام کی حیثیت رکھتی ہیں، جیسے کہ مثال اوپر دی سورہ حج کی آیت میں جہاں یہ حکم بیان ہوا ہے، نماز، زکوٰۃ، ان کو الگ سے لیا ہے اور ان کے بارے میں الگ سے ہدایات دی ہیں کہ ان میں سے کیا چیز ہے جو معاشرے سے متعلق ہوگی اور کیا چیز ہے کہ جو معاشرے سے متعلق نہیں ہوگی، وہ بالکل ایک الگ باب ہے، اس کو الگ الگ ہی رہنا چاہیے معروف اور منکر. اس کے بعد یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں چونکہ یہ امر اور نہی کے الفاظ آ گئے ہیں، اور یہی الفاظ سورہ حج میں ہے، امرو بالمعروف و نہو عن المنکر. ہمارے ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ عربی زبان کے جو الفاظ اردو میں یا فارسی میں آ گئے ہیں اور تجرید کے نتیجے میں وہ کسی خاص معنی کے ساتھ اب بالکل متعلق ہو گئے، تو اس کی حقیقت بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. عربی زبان میں امر کا لفظ اس طرح استعمال نہیں ہوتا جیسے اردو میں ہوتا ہے. اردو میں تو امر کا لفظ زبان پر آیا اور اس کے پیچھے حکم اور قوت آ گئی. عربی زبان میں یہ لفظ تلقین کے لیے، ترغیب کے لیے، نصیحت کے لیے، مشورے کے لیے، سب معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں سے آگے بڑھ کر پھر حکم کے لیے بھی. اس کا تعلق اس سے ہے کہ کہاں بولا گیا، کس محل میں بولا گیا، کس نے بولا اور ہدف کیا تھا. یعنی گویا قرائن طے کرتے ہیں کہ یہاں یہ تلقین کے مفہوم میں ہے، یہاں مشورے کے مفہوم میں ہے، یہاں یہ ترغیب کے مفہوم میں ہے. یہ چیزیں اس طرح متعین ہوتی ہیں. تو اسی لیے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں پہلی غلطی معروف اور منکر کو دینی احکام سمجھ لینے سے ہوئی، اور دوسری امر اور نہی کا لفظ دیکھتے ہی قوت اور زور اس میں داخل ہو گیا. درا حالے کہ عربیت میں ایسا نہیں ہے, وہاں تو یہ ترغیب و تلقین سے لے کر اوپر تک جائے گا, سارے مفاہیم کا احاطہ کرے گا. یہ دو چیزیں پیش نظر رکھیے. اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ بعض جرائم کے لیے, اب یہ جرائم کا لفظ آتے ہی یہ متعین ہو گیا کہ جو منکر ہیں, یعنی جہاں تک معروف کا تعلق ہے, وہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا, عقلی لحاظ سے ہی ممکن نہیں ہے کہ کبھی جرم بنے. آپ کہیں سچ بولو, آپ کہیں کہ دیانت اختیار کرو, تو جب تک یہ مثبت چیز رہے گی یہ تلقین ہی رہے گی, نصیحت ہی رہے گی, اس کو کسی اور چیز میں بدلا نہیں جا سکتا. جیسے ہی اس کے مقابل میں منکر آتا ہے تو منکر میں جھوٹ نہ بولو, یعنی اب یہ روکنے کی چیز بن گئی. تو آپ نے نصیحت کی, تلقین کی, لیکن اس سے آگے بڑھ کر, یعنی یہ جتنی چیزیں ہیں منکر, یہ سب کیا ہیں؟ گناہ. اللہ کے ہاں بھی آدمی ان کے لیے جواب دہ ہے. جھوٹ بولیں گے, کسی کو دھوکہ دیں گے, فریب دیں گے, تو ظاہر ہے یہ سب کی سب چیزیں جتنی ہیں منکر ہیں اور گناہ ہیں, یہ جرم بن جاتی ہیں. یعنی یہی چیزیں ہیں جو بعض اوقات یا بعض معاملات میں یا بعض جگہوں پر جرم بن جاتی ہیں. ایک شخص کو عادت ہے دوستوں میں بیٹھ کر اپنے بارے میں جھوٹی سچی کہانیاں سنا دیتا ہے, میں نے تو 10 فٹ کا شیر مارا تھا, میں نے فلاں چیز دیکھی تھی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ گناہ ہے, تلقین کرنی چاہیے, توجہ دلانی چاہیے. لیکن یہی جھوٹ اس سے آگے بڑھ کر دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ بنایا جائے گا, تو اب یہ جرم بن جائے گا. تو جرم کی تعریف یہ ہے, یعنی سب گناہ جتنے ہیں ان میں سے کچھ گناہ جب جرم بنتے ہیں تو اس وقت بنتے ہیں جب ان کے ذریعے سے کسی کی حق تلفی کی جائے یا کسی کے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی جائے, یہ اس وقت جرم بن جاتے ہیں. تو جرائم جب پیدا ہو جاتے ہیں تو اب ریاست کا یا حکومت کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے. ریاست اور حکومت کس لیے وجود میں آئی ہے؟ کسی خدائی حکم سے وجود میں نہیں آئی, یہ اس لیے وجود میں آئی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار دیا ہے, وہ اس کو غلط استعمال کرتا ہے تو دوسروں کے حقوق تلف کرتا ہے یا جان مال آبرو کے لیے مسائل پیدا کر دیتا ہے. یہ انسان نہ کرے تو کبھی کوئی حکومت قائم نہیں ہوگی, وجود ہی میں نہیں آئے گی, اس لیے کہ اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. تو حکومت کا ادارہ ضرورت سے پیدا ہوا ہے اور وہ ان دو چیزوں تک محدود ہے. چنانچہ میں نے بہت جگہوں پر اس بات کی وضاحت کی ہے, بلکہ اپنی کتاب مقامات میں قانون کی بنیاد کے عنوان سے جو مضمون لکھا ہے اس میں بھی یہ بتایا ہے کہ قانون کا دائرہ یہی ہے. قانون سے مراد حکومت کا قانون, ریاست کا قانون. وہ اس سے آگے لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ کر ہی نہیں سکتی, اس کا یہ اختیار ہی نہیں ہے, یہ اس کی جورسڈکشن نہیں ہے. وہ لوگوں کو کوئی حکم دے گی تو کب دے گی؟ جب حق تلفی ہو جائے گی اور اس کا ازالہ کرنا مقصود ہے, جب جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو گئی ہے یا ہونے کا اندیشہ ہے. تو ساری قانون سازی کی بنیاد یہ ہے. اگر اس دائرے سے آگے بڑھ کر کوئی قانون بنایا جائے گا تو یہ حدود سے تجاوز ہوگا. ایسے ہی ہوگا کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں شہروں میں تجاوزات ہو جاتے ہیں اور پھر گرا دیے جاتے ہیں, تو یہ پارلیمنٹ یا بادشاہ ہے تو اس کی طرف سے, یا عامر ہے تو اس کی طرف سے قانون سے متعلق ان اختیارات سے تجاوز ہوگا جو اس کو دیے گئے ہیں. تو ہر پارلیمنٹ اور ہر قانون ساز ادارے اور ہر قانون ساز فرد کا محاسبہ کیا جائے گا اگر وہ اس دائرے سے آگے کوئی قانون دیتا ہے. اسی کے نتیجے میں انسان کے تمام حقوق بھی محفوظ ہو جاتے ہیں, یعنی حکومت کا دائرہ یہی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ منکر میں, یعنی جو چیزیں غلط سمجھی جاتی ہیں یا جن کو انسانیت ہمیشہ ناجائز سمجھتی ہے یا برا سمجھتی ہے, اس میں بعض وہ چیزیں بھی ہیں کہ جو حق تلفی تک جا پہنچتی ہیں یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی تک جا پہنچتی ہیں. کسی کو قتل کر دیا, یہ بھی منکر ہے لیکن اب یہ جرم بن گیا ہے. کسی کے یہاں چوری کر لی, یہ منکر ہے لیکن یہ اب جرم بن گئی ہے. تو اس لیے پھر اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ بعض جرائم کے لیے جو سزائیں شریعت میں مقرر کی گئی ہیں وہ اسی آیت کے حکم ینہونا عن المنکر کی فرع ہیں. अब इसी से आप समझ सकते हैं कि जब पुलिस को इस महकमे को इसके तहत कायम किया जाता है तो उसका दायरा मुनकर में फिर जराइम तक वसी हो जाता है। यानी गोया इब्तदा कहाँ से हुई, वही मारूफ की तलकीन और मुनकर से लोगों को बाज रहने के लिए कहने से। लेकिन चूंकि मुनकर के इस दायरे में आगे जाकर वो चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं जो हुकूमत के दायरा इख्तियार की हैं और जराइम हैं, गुनाह अल्लाह ताला के हवाले ही से रहता है, गुनाहों में से जो चीज़ें जराइम बन जाती हैं वो हुकूमत और माशरे के दायरे इख्तियार में आ जाती हैं। तो जराइम से मुतल्लक अल्लाह ताला ने जो हिदायत दी हैं वो भी इसी के तहत हैं, इसी की फरह हैं। ये जिम्मेदारी, जिम्मेदारी क्या है जो इस आयत में बयान की गई है कि कुछ लोगों को मुकर्रर किया जाए कि वो ये करें। तो कुरान मजीद ने ये क्यों नहीं कहा कि एक पुलिस का महकमा कायम कर दिया जाए? इसलिए कि ये जिम्मेदारी दो पहलुओं से अदा होनी है और दोनों के लिए कुछ अलग अहतमाम करना ज़रूरी है और हर हर दौर के लिए ये हिदायत रहनुमा रहेगी। तो हमारे यहाँ इसके लिए ये तरीका इख्तियार किया गया, यानी हमारे दीन में या अल्लाह ताला ने जब ये नज़म कायम किया कि एक तरफ कहा कि इस मकसद के लिए लोग मुकरर किए जाएं जो तबलीग भी करें, तलकीन भी करें, लोगों को कुछ बताएं भी, और इससे आगे बढ़कर अगर जराइम का इर्तकाब हो तो कानून की ताकत से उनको रोकें भी, एक ये पहलू। और दूसरे ये कि तबलीग व तलकीन मजहबी जज्बे से होती रहे ताकि अल्लाह की हिदायत, अल्लाह की तस्कीर उसके पीछे हो, उसके लिए जुमे का मेंबर ये हुक्मरानों के सपुर्द कर दिया गया। यानी ये जुमे की नमाज, जुमे का खुतबा, इसीलिए इसका कोई ताल्लुक ना आम लोगों से है ना इसका कोई ताल्लुक उलमा से है। मुसलमानों के नज़म में ये सातवें दिन हकूमत की तरफ से एक नमाज का अहतमाम है और इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आयद होती है, ये उन्हीं के तहत अदा भी होती है। इसका मकसद क्या है? यानी वही काम जो यहाँ पर ज़रा कानून की ताकत से करना है, वो मजहबी एहसास को लोगों के अंदर उजागर करके एक नमाज से पहले खुतबा देते हुए, यानी उसके बाद अल्लाह के हुजूर में लोग सरफगंदा हों, मुआशरा भी हो, मुआशरे के ज़िम्मेदार लोग भी हों और अरबाब हल वक्त भी हों। ये इससे ऊपर बड़ी तफसील से बयान हो चुका है जहाँ नमाज और ज़कात ज़ेर बहस आई है, इसलिए बस इसको वहाँ से सुन लीजिए। तो इससे आगे लिखा है कि ये ज़िम्मेदारी से मुराद अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की ज़िम्मेदारी। ये ज़िम्मेदारी ज़ाहिर है कि बाज़ मामलात में तबलीग व तलकीन के ज़रिए से और बाज़ मामलात में कानून की ताकत से पूरी की जाएगी। बाज़ मामलात में तबलीग व तलकीन यानी वो मामलात के जो शख्सी हैं, जो वहीं तक रहते हैं, शख्सी मामलात में वो सब चीज़ें आती हैं जिनमें ना किसी की हक तलफी होती है ना किसी की जान माल आबरू के ख़िलाफ़ ज्यादती है, वो मेरी आपकी ज़ात तक महदूद है। चुनाचे मौजूदा ज़माने में जो हुकूमतें कायम हुई और उन्होंने अपने मजहबी जज्बे के तहत ये चाहा कि मजहबी अहकाम वो नाफिज करें, तो नाफिज करें तक पहुँच गई दरा हाले कि वो शख्सी चीज़ें थी। यानी शख्सी चीज़ों में कुछ गलतियाँ तो इंटरप्रटेशन और ताबीर की हुई, वो एक अलग बहस है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि उन्होंने जिस तरीके से दीन को समझा, यानी मिसाल के तौर पर यह कि औरतों को सफ़र कैसे करना है, मिसाल के तौर पर यह कि लोगों को लिबास क्या पहनना है, मिसाल के तौर पर यह कि उनको तालीम क्या हासिल करनी है, कैसे हासिल करनी है, मिसाल के तौर पर उनको फ़नून लतीफ़ा के बारे में क्या राय रखनी है, तो इन तमाम चीज़ों से मुतल्लक दीन में कुछ हिदायात मौजूद हैं। उनकी ताबीर में जो गलती हो रही थी वो तो अलग रही, जो सबसे बड़ी गलती की गई वो ये कि शख्सी मामलात में हकूमत ने कानून साजी शुरू कर दी। तो शख्सी मामलात तबलीग तलकीन से मुतल्लक होते हैं। अगर कोई चीज़ गलत है तो बस जुमे का मेंबर है, वो अफराद अपनी ज़ाती हैसियत में हो तब भी तबलीग व तलकीन ही करेंगे। वालदैन अपने बच्चों को भी उन मामलात में तबलीग व तलकीन ही करेंगे। इससे आगे बढ़कर मुआशरा उसका नज़म इज्तिमाई हो वो भी तबलीग व तलकीन ही करेगा। तो लोगों को लिबास क्या पहनना है, मौसीकी सुननी है या नहीं सुननी है, उनको तालीम क्या पानी है, तालीम मखलूत होगी या गैर मखलूत होगी, ये सब की सब चीज़ें शख्सी। ان میں کسی شخص کا وہ مرد ہو یا عورت اس کو قانون کی طاقت سے اگر کوئی پابند کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ شریعت کے احکام کی صریح خلاف ورزی ہوگی، یعنی اس کا حق ہی در حقیقت کسی کو نہیں ہے، خواہ وہ عرب کی حکومت ہو یا ایران کی یا افغانستان کی۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ تبلیغ و تلقین کا دائرہ کیا ہے، یعنی جہاں حق تلفی نہیں ہوئی، جہاں کسی کے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں ہوئی، وہاں پر ہر شخص کو نیچے سے اوپر تک اور حکومت کو بھی یہی حق ہے کہ وہ جمعے کے ممبر پر آئے اور جن چیزوں کو وہ سمجھتی ہے کہ لوگوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے یا اختیار کرنا چاہیے، یعنی وہ معروف ہیں یا منکر ہیں، ان کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کرے، جس کو اس پر اطمینان ہوگا وہ مان لے گا، لیکن تبلیغ اور تلقین کے دائرے سے آگے بڑھ کر یہاں نہ کوئی قانون بنایا جا سکتا ہے، نہ قانون کی طاقت استعمال کی جا سکتی ہے، نہ اس میں سے کسی چیز کی، اگر وہ فی الواقع بھی دین کا حکم ہے، خلاف ورزی پر کسی کے خلاف کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے، یہ دائرہ ہی بالکل الگ ہے۔ تو اس لیے میں نے ان کو بیان کر دیا الگ کر کے کہ یہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ بعض معاملات میں تبلیغ و تلقین کے ذریعے سے، یعنی ان سب معاملات میں جو شخصی ہیں اور شخص تک محدود رہتے ہیں، اور بعض معاملات میں یعنی وہ معاملات کے جو شخصی نہیں ہیں، جن میں کسی نے بیوی کا حق تلف کر دیا، کسی نے شوہر کا حق تلف کر دیا، کسی نے ماں باپ کا حق تلف کر دیا، کسی نے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے دھوکہ دے دیا، فریب دے دیا، اسی طریقے سے کوئی ایسا اقدام کیا کہ جس میں کسی کی جان خطرے میں آ گئی، مال خطرے میں آ گیا، یا جان و مال کے خلاف خطرہ تو کیا اقدام ہی کر ڈالا، کسی کو مار دیا، کسی کو لوٹ لیا، یا آپ کے جو ٹریفک کے جتنے قوانین ہیں وہ سب کے سب اسی اصول پر قائم ہوئے، تو ان معاملات میں قانون کی طاقت سے، یہاں حق حاصل ہے معاشرے کو کہ وہ قانون کی طاقت استعمال کرے، تو یہ ذمہ داری قانون کی طاقت سے پوری کی جائے گی۔ پہلی صورت کے لیے جمعہ کا ممبر ہے، یعنی پہلی صورت یہاں تبلیغ اور تلقین تک ہی محدود رہنا ہے، پہلی صورت کے لیے جمعہ کا ممبر ہے جو اسی مقصد سے ارباب حل و عقد کے لیے خاص کیا گیا ہے، یعنی یہ جمعہ کا دن اسی لیے مقرر کیا گیا ہے، اس جمعہ کی نماز کا اہتمام اسی لیے حکمرانوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، اور اسی لیے ان سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ آئیں یا اپنا نمائندہ بھیجیں تاکہ وہ جمعہ کے ممبر پر خطبہ دے۔ یہ سب اس لیے کیا گیا ہے کہ جمعہ کا ممبر ان مقاصد کے لیے ریاست یا حکومت کے نظم کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بنے۔ یہی معاملہ عیدین کے ممبر پر ہے، اور یہی معاملہ اس سے آگے بڑھ کر اس ممبر کا ہے جو میدان عرفات میں لگتا ہے۔ پہلی صورت کے لیے جمعہ کا ممبر ہے جو اسی مقصد سے ارباب حل و عقد کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ ارباب حل و عقد حکمران، سوسائٹی کے ذمہ دار، یہ ہماری اصطلاح ہے۔ حل و عقد کا مطلب ہوتا ہے کھولنے اور باندھنے والے، یعنی جن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ معاشرے کا نظم چلائیں۔ دوسری صورت کے لیے، دوسری صورت کون سی؟ جہاں قانون کی طاقت استعمال کرنی ہے یا ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت کے لیے پولیس کا محکمہ ہے جو مسلمانوں کی حکومت میں اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ کون سی ذمہ داری؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اصل وہی ہے، اور اپنے لیے متعین کردہ حدود، یعنی جب آپ محکمہ قائم کریں گے تو یہ پھر قانون سازی کر کے بتائیں گے کہ کن حدود میں کام کرے گا، تو اپنے لیے متعین کردہ حدود کے مطابق اس کام کو انجام دینے کے لیے ہما وقت سرگرم عمل رہتا ہے، اور اپنے لیے متعین کردہ حدود کے مطابق اس کام کو انجام دینے کے لیے ہما وقت سرگرم عمل رہتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ باب مکمل ہو گیا، یعنی اس میں گویا کیا بیان کیا گیا کہ ایک حکومت جب اللہ تعالیٰ کے قانون کی پیروی کرنے کے لیے اٹھتی ہے تو اس کی دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، یعنی ایک تو وہ ذمہ داریاں ہیں جن کے لیے حکومت قائم کی جاتی ہے، اس کو دینی لحاظ سے کن چیزوں کا پابند کیا گیا ہے، تو وہ یہ چار چیزیں ہیں۔ ان میں سے نماز کے بارے میں کیا ذمہ داری ہے، زکوٰۃ کے بارے میں کیا ذمہ داری ہے، اور زکوٰۃ کی حیثیت کیا ہے، اس پر پچھلی نشست میں گفتگو ہو گئی تھی، یہاں ان دونوں کی میں نے وضاحت کر دی۔ پھر ایک باب ہے مسلمانوں کے حقوق۔ موجودہ زمانے میں لوگوں کو خیال ہوگا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی، اس لیے کہ اب پچھلے کافی عرصے سے انسان کے بنیادی حقوق عالمی سطح پر مان لیے گئے، یعنی عالمی سطح پر مان لیے گئے، ورنہ یہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں کیا، ان کی بنیاد کیا ہے، کیا یہ فطرت پر مبنی ہے، کسی آسمانی الہام سے معلوم ہو گئے، اس پر اگر لوگ پڑھتے ہوں تو جانتے ہوں گے کہ کئی سو برسوں تک بڑی بحثیں ہوئیں، اور ان کو پامال کرنے کے لیے حکومتوں نے، ریاستوں نے، معاشروں نے، بادشاہوں نے، عامروں نے کیا کیا راستے نہیں نکالے، اور اس کے پیچھے کس کس نوعیت کے دلائل نہیں رہے۔ تو اب چونکہ دنیا میں ان کو مان لیا گیا ہے، اس سطح پر مان لیا گیا ہے کہ 1948 میں گویا ایک منشور کے طور پر اقوام متحدہ نے اس کو اختیار کر لیا، اس کے بعد پھر جب کبھی کسی ملک کا کوئی دستور بنتا ہے جہاں دستوری یا آئینی حکومتیں ہیں تو ان کی ضمانت دی جاتی ہے، ان کے بارے میں بھی لوگوں میں ایک حساسیت ہے، عالمی سطح پر یہ زیر بحث رہتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی حکومت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام میں قائم ہوئی اس وقت لوگ اس لفظ سے واقف نہیں تھے، تو اس لیے وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ موجودہ زمانے میں جو حکومتیں ہیں یہ قومی حکومتیں ہیں، بعض جو فرق تاریخ نے پیدا کیے ہیں وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، قومی حکومتیں ہیں اس وقت، کیوں؟ بہت بڑے پیمانے پر دنیا میں نقل مکانی ہوئی ہے، اور نقل مکانی کے نتیجے میں اب ایسے خطے نہیں رہ گئے کہ جہاں پر ایک ہی نسل کے لوگ آباد ہوں، کہیں اگر رہ گئے ہیں تو اشاذ کل معدوم بہت کم، زیادہ تر جگہوں پر اب مختلف نسلوں کے لوگ ہیں، مختلف رنگوں کے لوگ ہیں، اسی طرح یہ بات بھی نہیں رہ گئی کہ کسی جگہ پر صرف مسلمان ہی بستے ہوں، صرف مسیحی بستے ہوں، اب مذہب کے لحاظ سے بھی بہت تنوع ہو گیا، تو نقل مکانی بہت بڑے پیمانے پر ہوئی ہے، جیسے جیسے مواصلات کے ذرائع بہتر ہو گئے، پرانے زمانے میں بھی ہوتی رہی لیکن موجودہ زمانے میں تو بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی۔ پرانے زمانے میں جو حکومتیں قائم ہوتی تھیں ان کی اساس فتوحات تھیں، یعنی فتح کیا جاتا تھا، ایسے لوگ کے جو حوصلہ مند ہیں، جن کے اندر قیادت کی صلاحیت ہے، وہ اپنا جتھا بناتے تھے اور پھر اپنے علاقے کو فتح کر کے اپنی حکومت قائم کر لیتے تھے، اور جب اپنی قائم کر لیتے تھے تو اگر زیادہ حوصلہ مند ہوتے تھے تو دنیا میں اس کی وسعت کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ تو حکومتوں کی بنیاد فتوحات تھیں، یعنی ایک یہ کہ نقل مکانی اس پیمانے پر نہیں تھی، اور دوسرے یہ کہ فتوحات بنیاد تھیں۔ تو فتوحات میں تو حکمران کا تعلق لوگوں کے ساتھ بادشاہ اور رعایا کا ہوتا ہے، یعنی وہاں حقوق بادشاہ کی مرضی پر ہے، وہ کیا دیتا ہے کیا نہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو اچھا رویہ اختیار کرنے کی نصیحت کی جا سکتی ہے۔ یہ بات کہ انسان کے کوئی بنیادی حقوق ہیں اور وہ ہر حال میں ملحوظ رہنے چاہئیں، یہ اس طرح کے نظم میں جس کی میں نے مثال دی، یعنی ایک تو یہ کہ ایک ہی نسل ہے، ایک ہی قوم ہے، زیادہ تر ایک رنگ کے لوگ، ایک مذہب کے لوگ وہ حکومت کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ فاتحین حکمران ہیں، ان کو ہر طرح کے اختیارات ہیں، اس زمانے میں تو کہا جاتا تھا کہ بادشاہ کو سات خون معاف ہے۔ تو یہ صورتحال رہی، یہ قومی حکومتیں جن میں اب ہم رہتے ہیں ان کی بنیاد یہ ہے کہ ایک خاص خطے میں لوگ ایک قوم ہیں، اس سے قطع نظر کہ ان کا رنگ کیا ہے، ان کی نسل کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، یہ اصول مان لیا گیا ہے اور بڑے پیمانے پہ مانا گیا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ بات بھی مان لی گئی ہے کہ اب جب یہ سب کے سب مختلف رنگوں، نسلوں اور مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے مابین کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی، یعنی حقوق میں سب برابر ہیں۔ یہ ایک ریاست کے شہریاں کہاں برابر ہیں، اپنی اس ریاست میں، ابھی عالمی سطح پر برابر ہیں، یہاں دنیا نہیں پہنچی، اس کے لیے ابھی مزید سفر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اتنی بات مان لی گئی ہے کہ قومی حکومتیں جب قائم ہوتی ہیں تو وہ وطنیت کی بنیاد پر ہیں اور ان میں سب لوگ برابر ہیں، ان کے مابین کوئی فرق نہ رنگ کی بنیاد پر کیا جائے گا، نہ نسل کی بنیاد پر کیا جائے گا، نہ ثقافتی پس منظر کی بنیاد پر کیا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور نہ مذہب کی بنیاد پر۔ تو یہ بہت اچھی طرح فرق سمجھ لینا چاہیے، جس وقت یہ حکومت قائم ہو رہی ہے اس وقت ان میں سے کوئی چیز ابھی وجود میں نہیں آئی، تو اب یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ اپنی حکومت قائم کر رہا ہے اور اللہ کے رسول کے ذریعے سے وہ قائم ہو رہی ہے اور وہ مسلمانوں کی حکومت ہے, یعنی کوئی قومی حکومت نہیں ہے, مسلمانوں کی حکومت ہے, تو اس میں خود مسلمانوں کے حقوق اپنے حکمرانوں کے مقابل میں کیا ہوں گے. یعنی یہاں یہ زیر بحث ہے, اس کو پوری طرح سمجھ لیجئے کہ وہ کیا چیز ہے جو یہاں زیر بحث آنے والی ہے. اس کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے. اس وقت ہمارا وقت پورا ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.